الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق مولانا الرسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ آج اس عظیم مجلس اس بہترین اور بے مثال محفل کا انعقاد ہو چکا ہے جس کے لیے شائقین نبوت علوم قرآن کے متلاشی اپنے اوقات صرف کر کے اپنی مصروفیات کی قربانیاں دے کر اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین معجزے قرآن کریم کی تفسیر اس کے معانی اس کے مطالب اس کے مفاہیم سمجھنے کے لیے آج یہاں حاضر ہوئے ہیں. مجھے علوم قرآن سے متعلق بات نہیں کرنی اس لیے کہ حضرت الشیخ ہی اس پر کلام فرمائیں گے اور وہی اس کے اہل ہیں. اس پر بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا. مجھے انتظامی طور پر کچھ باتیں کرنی ہیں اور کچھ درخواست کرنی ہیں. حضرت الشیخ اللہ تعالی کے فضل اور کرم اور عنایت و احسان سے ایک عظیم اور جامع شخصیت ہیں. اللہ تعالی نے بہت قلیل عرصے میں دین کا بہت بڑا کام لے لیا. اللہ تعالی نے حضرت الشیخ کو علوم تفسیر سے علوم حدیث سے فقہ کی گہرائیوں سے عربی ادب سے منطق سے اور بے شمار صرف و نحو علوم عالیہ جن کو کہتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت کو کمال دسترس عطا فرمائی ہے. دنیا میں جامع شخصیت کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کے درس میں امام صاحب تو امام صاحب تھے, باقی حضرت کے جو تلامذہ ہوتے تھے جیسا کہ ہمارے فضلاء کرام کے علم میں ہوگا کہ ہر شاگرد کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی تھی. کوئی قرآن کریم میں بہت ماہر ہوتا تھا, کوئی حدیث شریف میں ہوتا تھا, کوئی ادب میں, کوئی صرف میں, کوئی نحو میں, کوئی منطق میں, کسی نہ کسی طالب علم کی کوئی خصوصیت ہوتی تھی. اور امام صاحب امام صاحب تھے. اللہ تعالی نے ہر چیز میں ہمارے حضرت الشیخ کو بڑی عظیم دسترس عطا فرمائی ہے. اور صرف دسترس نہیں ہے, اللہ تعالی کی طرف سے قبولیت بھی ہے. قبولیت بہت اہم چیز ہے. جب اللہ تعالی کسی سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کسی کو پسند فرماتے ہیں تو اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جیسے کہ مشہور آیت حکمت سے متعلق اللہ تعالی نے نازل فرمائی, اللہ تعالی کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ایک انسان کو علوم سے بھی نوازے اور علوم سے نوازنے کے بعد اپنے دین کی اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی کا بے پناہ فضل کرم اور بڑا عظیم احسان ہمارے حضرت الشیخ پر ہے اور ان کے واسطوں سے ہمارے اوپر ہے. اللہ تعالی اس علم کی اس نور کی کرنیں ہم پر بھی پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں اور ان کرنوں سے شائقین نبوت فیضیاب ہوتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرما گئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کلام کے بعد اس کی تفصیل کی چندہ حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت الشیخ کو بڑا عظیم درجہ عطا فرمایا ہے۔ کچھ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، کہنے کی نہیں ہوتی، لیکن یہ اظہار خیال اس لیے کرنا پڑا کہ جب ایک انسان بارگاہ عالی میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو بڑے آداب بجا لانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ نماز کے آداب ہیں۔ ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو ایسے نہیں کھڑا ہونا۔ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ جو کہ خالق ہیں، معبود ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے پہلے آداب بجا لانے ہیں، پہلے وضو کرنا ہے، جیسا طریقہ بتایا گیا اپنے جسم کو ویسا پاک صاف کرنا ہے۔ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو پاک بدن، پاک کپڑے، چہرہ قبلہ رخ، دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اب نماز شروع کرے گا۔ یہ اس سے پہلے جتنی چیزیں تھیں یہ نماز کے آداب تھے۔ ایک انسان اپنے شاگرد سے اور اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے تو بات کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اپنے ہم مرتبہ سے بات کرتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اپنے استاذ کے سامنے بیٹھتا ہے اور جب اپنے استاذ کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتا ہے تو اس کے آداب بہت مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ العزیز تو کہتے ہیں محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الشیخ کی مقبولیت اور ان کے درس کی جو قبولیت فرمائی ہے وہ دیدنی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم جب بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، حضرت الشیخ درس دیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تفسیر بیان فرماتے تھے۔ غالباً یہ 23rd سال ہے حضرت کا تفسیر کا۔ کبھی عصر کے بعد ہوا کرتی تھی تفسیر، کبھی فجر کے بعد بھی حضرت کی تفسیر ہوا کرتی تھی۔ اور ہم دیکھتے تھے کہ نوجوان محلے کے جو افراد ہوا کرتے تھے وہ حضرت کے پاس آتے تھے، اور بڑے شوق اور رغبت کے ساتھ، باوجود اس کے کہ وہ اسکولوں اور یونیورسٹیوں اور کالجز میں پڑھتے تھے، انجینئر اور ڈاکٹر بن رہے تھے، لیکن بڑی توجہ کے ساتھ حضرت سے تفسیر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ علوم قبول فرمائے، وہ محنت قبول فرمائی۔ باقاعدہ دور تفسیر کا آغاز ہوا، وہ بھی ہمیں یاد ہے۔ کچھ نہیں 15 تو میں نے بھی باقاعدگی کے ساتھ تفسیر حضرت سے پڑھی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر سال بتدریج سمجھ زیادہ آتی رہی، لیکن ہم نے دیکھا کہ حلقہ اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت سے جس طرح وسیع ہوا، اور نہ صرف طلبہ کرام بلکہ بڑے بڑے علماء کرام، بلکہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ایسی بہت سی شخصیات کو اس درس میں دیکھ چکا ہوں جو آج ملک کے طول و عرض میں تفسیر پڑھا رہی ہیں، وہ بھی حضرت کے درس میں شریک ہوئے ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ شریک ہوتے تھے اور نوٹس لیتے اور رجسٹر کھول کے لکھتے رہتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے مقامات پر بٹھایا ہے۔ صرف یہی نہیں، میں ایسے علماء کرام سے اس درس میں مل چکا ہوں جو دارالعلوم دیوبند سے فاضل تھے، کوئی سہارنپور کے تھے، اور باقاعدہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر ادھر آئے پڑھنے کے لیے۔ ان میں سے ایک سے میری اچھی سلام دعا تھی، تو نادانی میں میں نے پوچھا کہ آپ اتنا خرچ کر کے، کرایا کر کے، آپ کے وہاں کہیں تفسیر نہیں تھی؟ آپ کسی عالم سے، کسی بزرگ سے پڑھ لیتے؟ تو مجھے یاد ہے پرانی مسجد تھی، اس کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، وقفے کا وقت تھا جب میں نے سوال کیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو توحید و سنت کے اندر اور رد فرق باطلہ کے اندر جو دسترس دی ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی. فرمایا تفسیر کے درس سن چکا ہوں میں اور مجھے وہ کیسٹیں ملیں اور وہ بیان سنے میں نے جو توحید و سنت کے اس بات کے لیے اور رد فرق باطلہ کے لیے تھے, میں نے اس کو کہیں نہیں پایا. میں ایسے ہی نہیں اتنی دور سے آیا ہوں, اتنا سفر اور اتنے مشقت کرنے کے باوجود بڑے عالم تھے اور کئی سال پڑھا چکے تھے, اور کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں وہ چیز براہ راست مکمل طور پر سیکھ سکوں. کہتے ہیں فکر ہر کس بقدر ہمت اوس, اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی قدردان پیدا فرمائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی عاشق پیدا کیے ہیں جو اپنی ساری مصروفیات کو, اپنی ساری الجھنوں کو بالا طاق رکھ کے پوری توجہ کے ساتھ حضرت کے درس میں شریک ہوتے ہیں. زیادہ دور نہیں, اسی سال کا واقعہ ہے, تفسیر شروع ہونے سے 2 مہینے قبل کی بات ہے. میرے پاس ایک دنیا دار آدمی آیا اور وہ ایک کراچی کی بہت بڑی فرم, جو سب سے بڑی فرم کہلاتی ہے, اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور لاکھوں روپے تنخواہ لیتا ہے. تو میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے ایک چیز معلوم کی. اس سے کہنے لگا کہ میں حضرت الشیخ کے, بالکل بنا اس کے الفاظ بتاتا ہوں, میں حضرت الشیخ کے درس میں شریک ہونا چاہتا ہوں, اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اس سال کا کانٹریکٹ نہ کروں, پورے سال کی کمائی اور پورے سال کا معاہدہ چھوڑ رہا تھا وہ شخص, اور کہا مجھے 2 مہینے کی چھٹی نہیں دے رہے, اور وہ مینیجر اس بات پر راضی نہیں ہے ہمارے کہ مجھے تفسیر کے درس کے لیے چھٹی دے دیں, لہذا میں اس سال کمپنی سے معاہدہ نہیں کر رہا. مجھے بہت سے لوگوں نے سمجھایا کہ تم بعد میں سیڈیوں سے اور کیسٹوں سے سن لینا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ براہ راست خود شریک ہو کر درس سنو. میرے اوپر گھر کی بھی ذمہ داریاں ہیں, کیا ایسا میں ناجائز تو نہیں کر رہا؟ اللہ تعالی نے عوام کے دلوں میں بھی دنیا کی بے پناہ سہولتیں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھی عشق اور محبت دین کا, قرآن کریم کا, علوم نبوت کا, علم تفسیر کا اتنا ڈالا ہے کہ وہ اپنی ساری سہولتیں, اپنی تمام راحتیں, اور صرف ابھی کی نہیں سال بھر کی راحتیں اس وجہ سے قربان کر کے حاضر ہو رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم سمجھنا ہے, ہمیں حضرت الشیخ کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کے سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے اہم ترین بات جو درس کے دوران ہوتی ہے وہ شاگرد کی توجہ شیخ کی طرف ہونی چاہیے. دنیا اوپر سے نیچے چلی جائے, دھماکہ ہو جائے, یا خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو جائے, کوئی آئے یا کوئی سوال پوچھے, شاگرد کی نظر اور توجہ استاد سے نہیں ہلنی چاہیے. ذرا سی کوئی بات ہوئی سب کی گردنیں مڑ گئیں, ایسا استاد کے لیے بہت گراں ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک عندلیب سے کہتے ہیں, بلبل سے, نازک مزاج شاہ تاب سخن نہ داری. تو یہ بات بظاہر بہت معمولی سی ہوگی کچھ لوگوں کے نزدیک, لیکن حضرت الشیخ کے لیے اور استاذن المکرم کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے. اس لیے میں پہلے دن آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی توجہ نہیں ہلنی چاہیے. جس طرح آپ متوجہ ہو کر شیخ کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو ان سے علم حاصل کر رہے ہیں, ان کی بات پر آپ کی توجہ ہے, کوئی اٹھ کر چلا جائے, کوئی باہر سے آ جائے, کچھ بھی ہو, آپ کی نظر اور آپ کی توجہ نہیں ہلنی چاہیے. یہ علوم براہ راست اتر رہے ہوتے ہیں اور بیان ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں ہوتا جو بٹن دبا دیا چلتا جا رہا ہے, آپ توجہ کریں یا نہ کریں. یہ زبان اور دل کا رابطہ ہوتا ہے, اس کے لیے بڑے ادب کی ضرورت ہے, بڑی توجہ کی ضرورت ہے. جو ہمارے فضلاء کرام ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہوں گے. میں نے بھی اس لیے عرض کر دیا تاکہ یہ بات ملحوظ خاطر رہے, دہرائی جائے, اس کی یاد دہانی دوبارہ ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ درس کے اندر پابندی انتہائی ضروری ہے. درس کی پابندی اور درس میں حاضری سے متعلق قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر تھے, اطلاع آئی کہ اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے. حضرت نے فرمایا ہم دعا کریں گے, اللہ خیر کریں گے, اور درس میں بیٹھے رہے. کچھ دیر بعد اطلاع آئی کہ آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا اللہ مبارک کرے, میں درس سے فرصت پر آؤں گا. پھر اطلاع آئی بچہ بیمار ہے. حضرت نے فرمایا کسی طبیب سے رابطہ کر لو, کسی معالج کو دکھا لو, میں نہیں آ سکتا. پھر اطلاع آئی کہ بچے کا انتقال ہو گیا. قاضی امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محلے کے کچھ لوگوں کو لے لو, کفن دفن کا انتظام کر کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دو. کتنا پائے استقامت ہے, کتنا شیخ کا ادب ہے, درس کا ادب ہے. اس سے ملازمت ہے کہ باوجود اتنے بڑے حادثے کے اور اس سے پہلے اتنی بڑی خوشی کے درس کو قربان نہیں کیا, درس میں جو توجہ تھی اس کو خراب نہیں ہونے دیا. تو میں بھی آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جب آپ نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اب تفسیر پڑھنی ہے تو سارے کے سارے دن جتنے ایام بھی ہیں اس کو تفسیر کے لیے ہی وقف کر دیں, اس میں پھر اور کام نہ کریں, اور کاموں کو اور مجبوریوں کو یا تو بعد میں کر لیں, اس کو دائیں بائیں کر لیں, لیکن اپنے تفسیر کے درس کو متاثر نہ ہونے دیں. تیسری بات اور اہم بات یہ کہ چونکہ بہت سے طلباء کرام کا دار الاقامہ مسجد کی مختلف منزلیں ہیں, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجد اللہ تعالی کی, مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کے آداب کا خیال آپ کو رکھنا ہے. اور صرف دار الاقامہ آپ کا مسجد نہیں ہے بلکہ آپ کی درسگاہ بھی مسجد ہے. آپ نے جو اتنی طویل نشست میں بیٹھنا ہے وہ بھی آپ کی نشست کا مسجد ہے. تو مسجد کے وہ تمام آداب جو ایک مسلمان کو اور پھر خصوصاً علماء کرام و طلباء عظام کو رکھنے چاہیے, اس کو ملحوظ خاطر رکھیں. کوشش کریں کہ کوئی چیز مسجد میں نہ گرے, حتیٰ کہ کوئی بال بھی مسجد میں نہ گرے, اور جہاں کوئی چیز ایسی نظر آ جائے اس کو اٹھا لیں, ہمت کریں, اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کریں. الطہور شطر الایمان صرف لکھنے لکھانے کے لیے نہیں ہے, عمل کرنے کے لیے ہے. اور جب ہم عمل شروع کریں گے تبھی دین عملی طور پر ہماری زندگیوں میں داخل ہوگا. ایک اہم بات اور کہ چونکہ طلباء کرام دور دراز سے آتے ہیں اور سب کے پاس موبائل ہوتا ہے, جامعہ کا قانون یہ ہے کہ اول تو طلباء کرام موبائل نہ رکھیں, چند دن کے لیے بند کر لیں. یہ نہیں کر سکتے اگر مجبوری ہے تو دو باتیں یاد رہیں کہ جامعہ کی حدود میں موبائل کی آواز کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر نہ سنائی دے، چاہے آپ مقام میں ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے دارالاقامہ میں ہوں، کمرے میں ہوں، کہیں بھی ہوں، جامعہ کے احاطے میں موبائل فون کی آواز نہیں آنی چاہیے. ثانیاً یہ کہ آپ موبائل کا استعمال مدرسے کے اندر اس میں بات نہیں کریں گے، نہ درس کے دوران موبائل کھلا ہوگا. اگر کوئی ایسی مجبوری ہو گئی تو آپ ایک طرف جا کے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر لوگوں کو کی توجہ آپ کی طرف مبذول نہ ہو اس پہ بات کریں گے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی شخص خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑا گیا تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قانون ہمارے بورڈ پر بھی آویزہ ہے، ناقابل واپسی، ضبط ہو جائے گا. اللہ تعالی ہماری حکومت وقت کو اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. ہمارا ملک اور خصوصاً ہمارا شہر انتہائی بد امنی کا مرکز ہے. روزانہ کئی لوگ ظلمن قتل کیے جاتے ہیں، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اغوا ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. کتنی گاڑیاں چھین لی جاتی ہیں، دو پیسے کے موبائل کی مزاحمت پر انسان قتل کر دیے جاتے ہیں. ایسے بہت سے شفاف لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں اور یہ سب سے بڑے دشمن اور یہ سارے کے سارے ملحدین اور ظالم لوگ علماء اور طلباء کے دشمن ہیں. ہمارے کتنے ہی اکابرین، بڑے بڑے اجلہ علماء کرام کس بے دردی سے، شفاف طریقے سے اور بغیر کسی خوف و خطر کے اسی شہر کی گلیوں میں شہید کیے گئے. لہذا طلباء کرام سے گزارش ہے کہ آپ اپنا تمام وقت اپنی مادر علمی میں ہی گزاریں، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھومنے پھرنے کو ہم پسند نہیں کریں گے. حضرت الشیخ کی طرف سے خصوصی ہدایات ہیں اس بارے میں کہ طلباء کرام بغیر کسی انتہائی ضرورت کے مدرسے سے باہر نہ جائیں، اور جائیں بھی تو پوری ٹولی بنا کر نہ جائیں، بس جس طالب علم کو جو ضرورت ہے جائے وہ حل کر لے. ایک طالب علم جا رہا ہے وہ چار افراد کا کام کر کے آ سکتا ہے، دس لوگوں کی ضرورت اور حاجت پوری کر سکتا ہے. لہذا باہر نکلنے میں احتیاط برتے ہیں. یہ آپ کے فائدے میں ہے، یہ ملک کے فائدے میں ہے، ہمارے مدرسے کے فائدے میں ہے، اس چیز کی بہت احتیاط کریں. درس سے متعلق چند باتیں یاد رہے. جو علماء کرام ہیں اور جو حقیقی طالب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کاپی قلم ساتھ لے کر آئیں، تاکہ جو سبق سے متعلق نوادرات ہیں، اشارات ہیں اور بہت سی کام کی باتیں ہیں ان کو زیب قرطاس کر سکیں، ان کو تحریر کر لیں، ان کو محفوظ کر سکیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی فرماتے تھے کہ میں نے محفوظ نہیں کیا اس لیے میرا ذخیرہ کم، میرا ذخیرہ زیادہ ہے اس لیے کہ میں نے محفوظ کیا. تو آپ لوگ پورے تیار ہو کر آئے ہیں، اور تیاری میں تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں. سبق کے دوران ایک دوسرے سے چیزیں نہ مانگیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی چیز لکھتے لکھتے آپ سے چھوٹ گئی، رہ گئی، اس کو مؤخر کر لیں، بعد میں سبق ختم ہونے کے بعد ساتھی سے پوچھیں. ایسا نہ ہو کہ شیخ درس دے رہے ہوں اور آپ پھر اپنے ساتھی سے بھی چیزیں معلوم کر کر کے لکھ رہے ہوں. آپ کی توجہ درس سے نہیں ہٹنی چاہیے، جو چیز رہ جائے اس کو موقوف کر لیں، اس کو چھوڑ دیں اس کی جگہ، درس ختم ہونے کے بعد اس کو تحریر کر لیں، مکمل کر لیں. اسی طرح درس سے فراغت کے بعد جب آپ درس مکمل کر چکے ہیں تو درس کو دوبارہ دہرائیں بھی، اس کی تکرار کریں، اس کو دوبارہ ذہن نشین کریں. استاذ کی کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب طالب علم درس کو پورا سمجھ کر یاد کر لے. وہ نحو کے اندر کہتے ہیں بز اخفش، ایسا نہ ہو کہ انسان بز اخفش کی طرح ہے، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اس کو بعد میں بھی وقت دیں تاکہ وہ آپ کو مکمل طور پر یاد رہے اور آپ کے لیے ہمیشہ کا اور ساری زندگی کے لیے رہنمائی کا باعث بن سکے. کاپی میں محفوظ کرنا قیمتی بات ضرور ہے، لیکن اس محفوظ سے ذہن میں محفوظ کرنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں ایک چوروں کا قافلہ جا رہا تھا، ایک طالب علم جس نے 3 سال محنت کر کے ایک جگہ درس پڑھا تھا اور سارا درس اپنی کاپی میں محفوظ کیا ہوا تھا. قافلے گزر رہے تھے، ان کے قافلے کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور سب کچھ چھین لیا، جتنا مال اسباب جو چیزیں تھیں. پہلے زمانے میں اللہ معاف فرمائے بڑے ظالم قسم کے ڈاکو ہوتے تھے، زیب تن کپڑا بھی چھین لیتے تھے. تو اس طالب علم کی تمام چیزیں چھن گئیں. پہلے تو وہ کچھ دیر روتا رہا، پھر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گیا اور اس سے مخاطب کر کے کہا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا جو بستہ آپ نے چھینا ہے وہ 1 درہم کا بھی نہیں بکے گا، اس کا خریدار کوئی نہیں ملے گا، لیکن جناب محترم میں نے 3 سال تک درس پڑھا ہے اور سارا درس میں نے محفوظ کیا تھا اور وہ کاپیاں میری اسی بستے میں ہیں جو آپ نے بستہ چھین لیا. تو وہ سردار بڑے زور سے قہقہ مار کر ہنسا اور ہنستے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ ایک چیز علم ہوتی ہے جو چھینی نہیں جا سکتی، علم جس کے پاس ہو اسے چھینتا نہیں ہے. آپ دنیا کا سارا مال و اسباب قوت لگا کر چھین سکتے ہیں، علم نہیں کسی سے چھین سکتے. لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ علم بھی چھین سکتا ہے. لے جاؤ اپنی کتابیں، ہمیں تمہاری کتابوں اور کاپیوں کی ضرورت نہیں ہے. تب اس طالب علم کو احساس ہوا کہ ہاں واقعی میں نے محفوظ تو کیا تھا، یاد نہیں کیا تھا. یہ معلومات تھی، علم نہیں تھا. علم تو وہ ہوتا ہے جو انسان کے سینے میں محفوظ ہو. اور اس نے لے کر ساری کتابیں اور ساری جتنی کام کی باتیں اس نے لکھی تھی سب کی سب یاد کی. تو آپ طلباء کرام سے گزارش یہ ہے کہ حضرت الشیخ جو بھی درس دیں، اول اس کو پوری توجہ سے انہماک سے یاد کرنے کی کوشش کریں، اس پہ اشارات تحریر کریں، اور اس کے بعد بعد الظہر، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد غور کریں، اس کو یاد کریں، پوری کامل توجہ دیں، بحث مباحثہ تکرار کریں اس بارے میں تاکہ وہ علوم مضبوط اور راسخ ہو سکے. جو طلباء کرام ابتدائی درجات کے ہیں ان کے لیے صرف و نحو کا دورہ ہوگا، اس میں شرکت لازمی ہوگی، اس کی تفصیلات انشاءاللہ جلد آویزاں کر دی جائیں گی. ایک بات بڑی اہم جو درس سے متعلق، وہ یہ کہ طلباء کرام شیخ کے پہنچنے سے پہلے حاضر ہوں گے. یہ طالب علم کی شان نہیں ہے کہ شیخ جب آ چکے ہوں پھر حاضر ہو، بلکہ طلباء کرام ہمیشہ پوری تیاری کے ساتھ پوری تیاری کا مطلب یہ ہے کہ تمام ضروریات لوازمات سے فارغ ہو کے آئے، کیونکہ درس کی طویل نشست ہوگی، آپ کو درمیان میں سے اٹھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. لہذا طلبہ کرام خصوصاً جو سامنے بیٹھے، جن کو ایسی حاجت ہے، کوئی ایسی بیماری لاحق ہے، کنارے پر بیٹھ کر درس سنیں، جب حاجت ہو چلے جائیں. ورنہ جتنے طلبہ کرام بھی ہیں سب پوری تیاری کے ساتھ آئیں کہ 5 گھنٹے چلے درس یا 6 گھنٹے چلے، پھر اس میں ہلنا جلنا نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے، تاکہ شیخ کی توجہ خراب نہ ہو، کسی اور جانب توجہ مبذول نہ ہو. اس چیز کا بہت خیال رکھا جائے. وقفے میں انشاءاللہ حسب دستور طلبہ کرام کے اعزاز میں ہمارے مسجد و مدرسے کے صدر ہیں ٹرسٹی حاجی عثمان صاحب زید مجدہم، ان کی طرف سے طلبہ کرام کے اکرام میں چائے ہوتی ہے، وقفے میں چائے پلائی جاتی ہے. تو جو رہائشی طلبہ کرام ہیں ان کے لیے مطبخ میں انتظام ہوتا ہے، اور جو باہر سے مہمان شریک ہیں یہ ان کا اکرام ہے، کوئی صدقہ خیر نہیں ہے، وہ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں اور وہ دائیں جانب لگے گی. لیکن احتیاط کی بات یہ ہے کہ اس وقت میں اور جملہ اوقات میں آپ نے مسجد کو راستہ نہیں بنانا، جیسا کہ حدیث شریف میں منع آیا ہے. آپ نے اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے مسجد سے خارج ہو کر باہر سے راستہ اپنائیں، مسجد کو گزرگاہ نہ بنائیں. اوپر کی منزلوں میں بھی 2-2 گیٹ ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، تو آپ نے خود اپنے نفس کا احتساب کرتے ہوئے، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بناتے ہوئے مسجد کو گزرگاہ نہیں بنانا ہے. اس چیز کا پورا خیال رہے. حسب دستور جب انشاءاللہ درس شروع ہو جائے گا، درس کی مبادیات کے بعد جب علوم قرآن کے اوپر بات ہو جائے گی اور تفسیر شروع ہو رہی ہوگی، کسی شاگرد کو کوئی سوال پوچھنا ہوگا تو سوال پرچی پر لکھ کر اپنا داخلہ نمبر بھی ساتھ درج کر کے وقفے کے بعد ناظم صاحب کو دیں گے یا جیسا بھی طے کیا گیا، اور ناظم صاحب جو سوال مناسب ہوگا وہ پھر حضرت الشیخ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز جیسا حضرت مناسب سمجھیں گے ان کا جواب دیں گے. سبق میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے، کوئی بات دقت طلب ہو، تو اسی وقت کھڑے ہو کر پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. درس کے تسلسل کو خراب کرنے کی کسی ایک شخص کی وجہ سے سارا درس متاثر ہو، یہ قطعاً مناسب نہیں. آپ اس کو تحریر کریں، ناظم صاحب کو دکھائیں، اپنا داخلہ نمبر لکھیں، وہ انشاءاللہ حضرت الشیخ کے پاس جائے گا اور پھر آپ کو تفصیلی انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا. جو حضرات درس سن کر درس کا امتحان دیں گے اور ان کو سند مطلوب ہے، ہمارے بہت سے ایسے افراد جو باہر سے تشریف لائے ہیں، درس سننے کے لیے آتے ہیں اور تفسیر مکمل سنتے ہیں، ان کو اگر سند مطلوب ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ داخلہ لے لیں، اور داخلے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ حاضری ہوگی. صبح درس سے تقریباً 1/2 گھنٹہ قبل آپ پہنچیں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جمع غفیر ہے، اتنی بڑی تعداد میں طلبہ کی جب حاضری ہوگی تو اس میں بھی بڑا لمبا ٹائم لگے گا، تو آپ پہلے سے شریک ہوں اور حاضری میں اپنے نام کے بعد لبیک کہہ کر اپنی حاضری لگوائیں. کثرت غیر حاضری کی وجہ سے طلبہ کرام کا نام کٹ سکتا ہے، بلکہ کٹ جائے گا. 2 باتیں اور بھی ذہن نشین رہیں ہمارا مطبخ کچھ چھوٹا ہے، طلبہ کرام کی تعداد بہت بڑی ہے، تو جیسا ہی اعلان ہوگا جس طریقے سے فضلاء کرام کا یا جس ترتیب سے بھی اعلان کیا جائے گا، وہ طلبہ کرام صرف کھانے کے لیے تشریف لے جائیں، باقی انتظار کریں جب وہ مکمل کر لیں گے یا جب آپ کا نمبر آئے گا پھر آپ جائیں اور جا کر اپنے حصے کا کھانا کھا لیں. اس کے لیے رش بنانا اور پورا اجتماع کھڑا ہو جانا یہ مناسب نہیں ہے. آپ اس وقت تک انتظار کیجئے. جو حفاظ کرام تشریف لائے ہیں، حافظ بھی ہیں، وہ اپنا دور پکا کرتے رہیں. اور حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم العالی سے پھر وقت لے کر، جگہ لے کر تراویح بھی سنا سکیں گے، اور ایسے طلبہ کرام کا اکرام بھی کیا جاتا ہے. درس سے متعلق یہ بات بھی یاد رہے کہ طلبہ کرام کوشش کریں کہ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں، ٹیک نہ لگائی ہو، اور درس کے دوران نیند نہ آئے آپ کو. اس سے استاذ کو بیان کرتے ہوئے گرانی محسوس ہوتی ہے. اور درس کا ادب انتہائی اہم یہ ہے کہ جب صبح سے بیٹھے ہوں گے تو جمائیاں آئیں گی، خصوصاً رمضان کے مہینے میں جب خوب سحری بھی کی ہوگی تو جمائیاں آئیں گی. تو جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، جب انسان کو جمائی آئے تو ہاتھ رکھے، اذا تصاوب احدکم فلیضع یده فی فیہ فإن الشیطان یدخل فیہ. تو اس چیز کا بڑا اہم اہتمام کرنا ہے، جملہ سنتوں کا اہتمام کرنا ہے آپ نے. لیکن چونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو درس میں مخل ہوتی ہیں، اس لیے میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں. تو اول تو کوشش کریں کہ جمائی آئی نہیں، اس کو روکیں، اور اگر آ بھی جائے تو اس کو ہاتھ سے روکیں اور اس کی آواز کو دبائیں. اور پوری چستی کے ساتھ بیٹھیں، ٹیک نہ لگائیں. درس کے آداب میں یہ نہیں ہے کہ ایک انسان ٹیک لگا کر پڑھ رہا ہو، بلکہ مستعد ہو کر، پوری توجہ کے ساتھ تیار ہو کر درس کے لیے آ کے بیٹھا کریں. آپ اپنی فرصت کے اوقات میں اپنا آرام پورا کریں، درس کے دوران آرام کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح طلبہ کرام جو خصوصاً فضلاء اعظام جو ہیں، ان سے گزارش ہے کہ پگڑیاں پہن کر درس میں شریک ہوں، متعممین ہوں. اگر حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی علیہ اپنے فرمودات میں لکھتے ہیں کہ جو طالب علم مدرسے کے ماحول میں رہ کر سنتوں کو نہیں اپنا سکا، جو شخص دین کے مبارک ماحول میں رہتے ہوئے سنت کو نہیں اپنا سکا، وہ کبھی بھی باہر کے زمانے میں نکل کر سنت کو نہیں اپنا سکتا. جو لوگ دوران طالب علمی اپنے اس مدرسے کے مبارک ماحول میں، منور ماحول میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سستی کا مظاہرہ کریں گے، وہ کبھی بھی باہر نکل کر اس کے اوپر قادر نہیں ہو پائیں گے. لہذا طلبہ کرام سے اور خصوصاً فضلاء اعظام سے گزارش ہے کہ مستقل پگڑی پہن کر درس میں بیٹھیں. ہمارے ہاں تو حضرت الشیخ کی طرف سے پابندی ہے کہ دور حدیث کے اندر کوئی طالب علم بغیر پگڑی کے نہیں ہوگا. تو دور تفسیر میں بھی آپ اہتمام کریں تاکہ شیخ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے، اپنے اعمال سے دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں، آپ کے دینی اعمال سے آپ کے شیخ کو طبعی سکون اور فرحت ہوگی، آپ کے اندر دین کی ترقی آپ کے استاذ اور شیخ کے لیے قلبی سکون اور اطمینان کا باعث ہوگی. کپڑے سنت کے مطابق پہنیں اور کوشش کریں کہ جیسا حضرت فرماتے ہیں کہ جو مسنون طریقہ اور مناسب طریقہ ہے، جس طرح نماز میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر آتا ہے، ویسے ہی کپڑے سلائیں اور کوش یہ جو پٹی ہوتی ہے بٹن کی، یہ دائیں طرف کی اوپر ہونی چاہیے اور بائیں طرف کی نیچے ہونی چاہیے۔ اسی طرح نماز میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں، اسی طرح مردے کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ اسلام میں اور دین میں دائیں کو فوقیت ہے بائیں کے اوپر۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹیلروں اور درزیوں کے مظالم میں سے ایک یہ بھی شامل ہو گیا۔ کوشش کریں گول کف بنائیں، طلبہ کرام جو کپڑے سلائیں، کپڑوں کو طالب علمانہ رکھیں، اس میں ناز و نخروں سے اجتناب کریں۔ طالب علم کی طبیعت جتنی سادہ ہوگی اور جتنی سنت کے مطابق ہوگی، دین اتنا زیادہ چمٹے گا۔ یہ دین صرف کتابوں میں نہیں ہے، جس نے کتابیں پڑھ لی وہ عالم فاضل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک قلبی رابطہ ہے، یہ ایک سند مسلسل ہے جو چل رہی ہے، اور اس کے اندر اہم ترین چیز آداب کا خیال رکھنا ہے۔ الدین کلہ ادب، اسی لیے فرمایا گیا کہ دین کے ہر عمل کے اندر ادب ہے، دین کے ہر جزء میں ادب ہے، دین آداب سکھاتا ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز سکھاتا ہے، بڑوں کا اکرام، چھوٹوں پر شفقت سکھاتا ہے۔ یہ دین جب ہماری عملی زندگی میں آئے گا تب دین ہے۔ اگر ایک شخص ساری معلومات رکھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، زبان سے اس کی گفتار سے ساری باتیں آ جاتی ہیں لیکن عمل میں نہیں آتی، تو نہ تو وہ مسلمان ہوگا نہ وہ دیندار ہوگا۔ وہ اندرا گاندھی وزیر اعظم انڈیا کی، وہ کہتی تھی اگر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے جنت ملتی ہے تو میں بھی مسلمان ہوں، اگر صرف کلمہ پڑھنے سے جنت ملتی ہے تو میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی جنت میں جاؤں گی۔ اگر اس کا مقصد عمل کرنا ہے اور اگر اس کا مقصد زندگی کو تبدیل کرنا ہے تو مسلمان نہیں ہوں۔ اس بات کا مقصد مطلب بتانے کا یہ ہے کہ دین کا ایک ایک عمل ہماری زندگی میں آ جائے، اس کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں سے یہ صرف آپ کی دینی تربیت، دینی تعلیم گاہ نہیں ہے بلکہ تربیت گاہ بھی ہے۔ حضرت الشیخ ہما وقت پانچوں نمازوں میں خود تشریف لاتے اور خود پڑھاتے ہیں، اور اپنی مسند پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، تمام طلبہ حضرت کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا پورے آداب کا خیال رکھیں 24 گھنٹے۔ یہ آداب صرف درس کے نہیں ہیں، یہ آداب صرف محفل تعلیم کی نہیں ہیں بلکہ اپنی ساری زندگی کو تبدیل کرنے آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے باہر کے دنیاوی تعلیم یافتہ حضرات ہیں، کچھ امور ایسے بھی ہوتے ہیں جو فضلاء کرام سے متعلق ہوتے ہیں، کچھ ابحاث ایسی ہوں گی کہ اونچے درجے کے طلباء کرام ان کو سمجھ سکیں گے، لہذا وہ احتیاط کریں۔ جو ان کو سمجھ میں آ جائے وہ ان کے لیے، اور جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہے وہ خصوصی لوگوں کے لیے۔ ایک ہی درس متخصصین کے لیے بھی ہے، فضلاء کرام کے لیے بھی ہے، یہی درس خواتین کے لیے بھی ہے، یہی درس عام عوام کے لیے بھی ہے، یہی درس ابتدائی درجات والوں کے لیے بھی ہے، اور فرق یہ ہے کہ ہر کوئی انداز اپنے انداز سے سمجھتا ہے۔ میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کہ آج کے درس میں کیا سمجھا۔ ایک دن میں نے نوٹ کرنا شروع کیا، غالباً آج سے 7-8 سال پہلے کا واقعہ، میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ آج حضرت نے تفسیر میں کس کس موضوع پر بات کی۔ آپ یقین مانیں 94 موضوعات تھے جن پر بات ہوئی تھی ایک درس میں، 94 موضوعات، مختلف موضوعات پر بات ہو رہی. تو جب میں نے 94 موضوعات لکھے، اس زمانے میں غالباً سادسہ یا سابعہ تھا جب دور حدیث تھا ہمارا، تو مجھے لگا کہ شاید سب نے اس کو محسوس کیا ہوگا. میرا ایک رشتے دار تھا، وہ عام کالج کی تعلیم یافتہ تھا، اس سے میں نے پوچھا آج کیا بات ہوئی تم بتاؤ، وہ بھی بڑی پابندی سے لکھتا تھا. تو اس نے اپنی باتیں کام کام کی لکھی ہوئی تھی، جو اس کو سمجھ میں آئی وہ اس نے لکھی ہوئی تھی. پھر میں نے ایک اور شخص سے پوچھا کہ بھائی تم نے کیا لکھا، اس نے کچھ اور باتیں لکھی تھی. درس میں سے چننے والے لوگ، ہر کوئی اپنی اپنی کام کی باتیں چنتا جائے گا، ہر کوئی استفادہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت کا درس ایسا رکھا ہے کہ ایک ہی درس علماء کرام انشاءاللہ اور طریقے سے سمجھیں گے، اسی بات کو متخصصین کسی اور درجے میں لیں گے، اور جیسے جیسے درجہ بدرجہ ہوں گے ہر کوئی اس سے اور طریقے سے سبق حاصل کرے گا. یہ ہمگیر شخصیات اللہ تعالیٰ نے بہت کم پیدا فرمائی. سارا سال حضرت الشیخ علم حدیث کے درس میں مصروف رہتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ چند دن آرام کے ہوتے اور حضرت ان دنوں میں آرام فرماتے، لیکن شائقین علوم نبوت کی تشنگی اور پیاس کو بجھانے کے لیے اور طلبہ کرام کو مزید فیضیاب کرنے کے لیے، مزید علوم نبوت سے مسلح کرنے کے لیے حضرت اپنے قیمتی اوقات کی قربانی دیتے ہیں، اور اس قربانی کے بعد جو نتیجہ آنا چاہیے وہ طلبہ کرام کو خوب علوم سے فیضیاب ہونے کا آنا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس کا حق یہ ہے کہ طلبہ کرام نہ تو کوئی غیر حاضری کریں، نہ بے توجہی کریں، نہ سستی کا مظاہرہ کریں، نہ سبق کو ضبط کرنے میں کوئی کمی کریں. یہ چند گزارشات تھی. آپ میں سے اکثر فضلاء کرام ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو اس تفسیر کے علوم سے مزید منور اور معطر فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی حاضرین اور حاضرات ہیں سب کو اس سے کما حقہ منافع حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ طلبہ کرام جو اپنی اپنی نشستوں میں آج بیٹھے ہیں، پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ، یہ دہرا رہا ہوں یہ بات، پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ حضرت الشیخ کے درس کی طرف متوجہ رہیں. یہ بات انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے کہ طلبہ کرام اپنی ذہنی سوچوں کو، اپنے تمام تفکرات کو ہٹا کر ہمتن گوش ہو کر سبق سنیں. نہ حضرت الشیخ کی طرف سے توجہ ہلنی چاہیے، نہ سبق ضبط کرنے میں کوئی کمی ہونی چاہیے. یہ سب سے اہم ترین بات درس کی ہوتی ہے جو آپ کو سمجھائی جا رہی ہے. اس کا پورا خیال، پورا احترام رکھیں. اور اسی طرح جب آپ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں تو پوری تیاری کے ساتھ وضو کر کے بیٹھے ہوں، طویل نشست کے دوران آپ کو اٹھنا نہیں ہے، اور پوری طرح سے بغیر کسی بے چینی کے پورے ادب احترام کے ساتھ آپ بیٹھیں، تاکہ وہ علوم جو اللہ تعالی کی طرف سے اتر رہے ہوتے ہیں، وہ زبان و قلب کا رابطہ جو حضرت الشیخ کا ہوتا ہے، اور وہ علوم کی جو برسات ہوتی ہے، وہ آپ کے عمل کی وجہ سے کہیں متاثر نہ ہو. اسی طرح طلبہ کرام جو فضلاء اعظام ہیں، وہ ترجمہ بھی لکھتے ہیں، ایسے قرآن کریم جامعہ کی طرف سے مہیا کیے جاتے ہیں فضلاء کرام کے لیے. تو چاہیے یہ کہ سبق کو کما حق ہو ضبط کریں، اس کو تحریر کریں، اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں آپ غفلت برتیں. اور پھر بعد از ظہر، بعد از مغرب اور عشاء آپ اس کا مطالعہ کریں، اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی کہیں چھوٹ گئی، کوئی تحریر کرنے میں رہ گئی ہو تو اپنے ساتھیوں سے لے کر اس کو مکمل کیجیے اور اس کو دہرائیے، اس کو یاد کریں، محفوظ کریں اپنے سینے میں. اور حضرت الشیخ کی درس کی جو اصل روح ہو اس کو اپنے قبضے میں لیں اور اس کا اصل استفادہ جو ہے آپ کا سمجھ جانا اس کو آپ حاصل کریں. آخری بات آپ سے قوانین سے متعلق عرض کی تھی، جیسے کہ جامعہ کے جتنے قوانین ہیں آپ نے اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. جو ضوابط بتائے گئے اور جو آپ نے فارم میں دستخط کیے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ تمام حضرات دیانتداری کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوں گے اور جامعہ کے حدود کے اندر اور اس کے باہر بھی مکمل مسنون طریقے سے زندگی گزاریں گے. اپنے آپ کو یہاں آ کر اور جب سے آپ یہاں پر آئے ہیں اپنے اندر دینی ترقی پیدا کریں اور اپنے اندر اس ترقی کو محسوس کریں کہ آج سے قبل ہم یہ تھے، ہمارے اندر ان چیزوں کی کمی تھی، ان سنتوں کے اپنانے میں ہم نے کوتاہی برتی. جو حضرات پہلے پگڑی نہیں باندھتے تھے اب متعممین ہو جائیں، پگڑیاں پہن لیں. اور جو طلباء کرام پہلے کسی بھی عمل میں سستی کیا کرتے تھے اب کوشش کریں تو اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں. سنت کے مطابق اپنے کپڑے سلوائیں، سنت کے مطابق پگڑیاں پہنے، داڑیاں تو تقریباً سبھی کی ماشاءاللہ سنت کے مطابق ہی ہوتی ہیں. جو باہر سے حضرات تشریف لاتے ہیں ان سے گزارش ہے، الحمدللہ وہ بھی اکثر حضرات جو حضرت الشیخ کے حلقے سے متاثر ہوتے ہیں، جو بھی حضرت کے بیانات سنتے ہیں خود بخود متبع سنت ہو ہی جاتے ہیں. تو جو حضرات نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو سنت کے مطابق کریں. جو خواتین باہر سے آتی ہیں ان کو بھی مکمل شرعی حجاب کے ساتھ آنا ہے. ہماری زندگیوں میں قرآن کریم تبدیلی لانے والا بنے، ہماری زندگیوں میں قرآن کریم اثر انداز بنے. اللہ تعالی نے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے اس کو رشد اور ہدایت بنایا ہے. اللہ تعالی نے اس کے اندر جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے تا قیامت انسانوں کے ہدایت کے لیے. اگر آپ مکمل انہماک کے ساتھ درس میں حاضر ہوں گے، آپ کی توجہ مکمل ہوگی تو انشاءاللہ العزیز تمام علوم پر اور تمام احکامات سے روشناسی آپ کو حاصل ہو جائے گی. اسی طرح جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ طلباء کرام شیخ کے پہنچنے سے کم آدھا گھنٹہ قبل اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے ہوں، اور صرف بیٹھنا نہیں ہوگا بلکہ مکمل تیاری کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوں، مکمل توجہ کے ساتھ. جو حضرات باہر سے تشریف لاتے ہیں یا کبھی حاضری مکمل نہیں ہو پائی تو ایسے حضرات جو باہر سے تشریف لائے، غیر رہائشی حضرات جو ہیں، وہ وقفے کے بعد ناظم صاحب کے پاس جا کر اپنا داخلہ نمبر نوٹ کروا کر حاضری لگوائیں گے. یاد رہے حاضری انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے. غیر حاضرین حضرات کو امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی. اور جو طلبہ کرام حاضر ہوتے ہیں ان سے ایک گزارش اور ہے کہ وقفہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر واپس درس میں حاضر ہو جائیں. یہ وقفہ گپ شپ کرنے کے لیے یا صرف چائے پینے کے لیے نہیں ہے. چائے آپ کا اکرام ہوگا, لیکن یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ وقفہ ختم ہونے سے قبل آپ اپنی اپنی نشستوں پر موجود ہوں. اور حضرت الشیخ کے تشریف لانے سے قبل آپ اپنی نشست گاہوں پر بیٹھے ہوں. طلبہ کرام اپنے لیے نوٹس بنانے کے لیے اور اشارات محفوظ کرنے کے لیے کاپیاں اور رجسٹر ساتھ لے کر آئیں. دوران درس ساتھیوں سے چیزیں طلب نہ کریں اور درس کی روح کو متاثر نہ ہونے دیں. جیسا کہ آپ کو بتایا, ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں کہ اگر درس کے تحریر کرتے ہوئے آپ سے کوئی چیز چھوٹ جائے, کوئی چیز رہ جائے, تو قطعاً درس کی طرف توجہ چھوڑ کر اس کو لکھنے میں نہ لگیں, بلکہ جو درس آگے ہو رہا ہے اتنی توجہ اس کے اوپر مبذول کریں, اس کے اوپر توجہ دیں اور باقی ماندہ چیزوں کو بعد میں آرام سے تحریر کر لیں. جامعہ میں موبائل فون کے استعمال سے متعلق بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ اول تو تمام طلبہ کرام سے گزارش ہے کہ اس مصیبت سے جان چھوڑائیں, یہ رکھے ہی نہیں. اور جن طلبہ کرام کے پاس اگر ہے بھی کسی مجبوری کے تحت, تو نہ تو وہ جامعہ میں ظاہری مقامات پر نہ ہی درس کے دوران اس کو استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں. درس کے دوران کسی طالب علم کے ہاتھ میں بھی موبائل نظر نہ آئے, اس کو بند کر کے آپ رکھیں, چھپا کر رکھیں, اور نہ ہی اس کی آواز کسی بھی وقت جامعہ کے حدود کے اندر سنائی دے. خلاف ورزی کے اوپر ایسے موبائل فون ضبط کر لیے جاتے ہیں جو کہ ناقابل واپسی ہوتے ہیں. حضرت الشیخ کا درس انشاءاللہ حسب دستور 8 سے 12 شروع ہوگا. حضرت تشریف لا چکے ہیں اور جلد ہی آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے اور نصیحت فرمائیں گے. جیسا کہ حضرت کا حکم تھا میں حاضر ہو گیا ہوں, کیونکہ قاعدہ ہے الامر فوق الادب. یہ کچھ ضروری گزارشات تھی جو میں آپ کے ساتھ شریک کرنا چاہتا تھا اور میں نے آپ کو عرض کر دی. یاد رہے عمل سے زندگی بنتی ہے. وہ شاعر کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم ان اسباق کے اوپر اور ان ہدایات کے اوپر جو حضرت فرمائیں گے عمل کریں گے تو ہماری صرف دنیا نہیں بنے گی, انشاءاللہ آخرت بھی بنے گی. شیخ کے اطاعت کے اوپر اور دین کے عمل کے اوپر اللہ تعالی دین و دنیا میں, صرف دنیا میں, دین میں بھی نہیں دنیا میں, دونوں صورت دونوں جگہ پر اللہ تعالی ترقیاں نصیب فرمائیں گے اور اجور عظیم عطا فرمائیں گے. اور آپ کو بتایا گیا کہ ادب سب سے اہم چیز ہے. ایک شاعر کہتا ہے بے علم و ادب جس نے لیا در سے بخاری, آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. اسی طرح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے, اصح الکتب تو اللہ تعالی کی کتاب ہے. اس کا ادب انتہائی ضروری ہے, اس کا ادب لازمی ہے. قرآن کریم کا ادب ہو, شیخ کا ادب ہو, درس گاہ کا ادب ہو, حتیٰ کہ اس کاپی اور اس کتاب کا بھی ادب ہو جس میں آپ تحریر کر رہے ہیں, اپنی ڈیسک کا, ٹپائی کا, مدرسے کی ایک ایک چیز کا ادب اور احترام کریں اور اس کا خیال کریں. یہ وہ ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے آپ علوم نبوت سے آراستہ ہو سکے، آپ قرآن کریم کی تفسیر سن سکے. اور یہ تفسیر صرف تفسیر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت الشیخ کو جیسا جامع شخصیت بنایا ہے. اسی درس میں اللہ تعالیٰ آپ کو احادیث کے بہت سے موضوعات پر، فقہ کی بہت سی باریکیوں پر، ادب کی، انشاء کی، اور جتنے علوم عالیہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس درس میں آپ کو اس سے ان میں سے بھی بہت سارے علوم سے اور بہت سارے مباحث سے آپ کو آراستہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت الشیخ کو قبولیت عامہ عطا فرمائی ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو اختیار کر لیتے ہیں، اس کا فیض عام کر دیتے ہیں، اپنی مخلوق کو اس کی جانب راغب کر دیتے ہیں، آپ یقین کریں گے کہ گزشتہ دو مہینے میں، میں ابھی گزشتہ دو مہینے کی بات کر رہا ہوں، میری بات ہوئی شعبہ کمپیوٹر سے تو انہوں نے کہا کہ صرف دو مہینے میں 2,00,000 سے زیادہ لوگ ہماری ویب سائٹ پر آ کر تفسیر ڈاؤن لوڈ کر چکے، جمعہ اور تفسیر سن چکے ہیں. 2,00,000 صرف گزشتہ دو مہینوں میں. اور براہ راست حضرت کا شیخ کا درس یہ تو چھوٹا سا مجمع ہے، ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں جو پاکستان سے بہت دور ہوتی ہے، جو یہاں حاضر نہیں ہو سکتی، وہ براہ راست انٹرنیٹ پر درس جا رہا ہوتا اور وہ شریک ہوتے ہیں. اور ان کو بھی جب کوئی مشکل اور مسائل پیش آتے ہیں، باقاعدہ قرآن کریم کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں. ایسی کئی حضرات سے میری بات ہوئی، جب ان کو سوال ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے سوالات بھیجتے ہیں. اور ایک بہت عظیم مجمع ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس بہانے سے فیضیاب کر دیا. اور ایسے ایسے ممالک جہاں پر دین کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، شاید پوری پوری سلطنت میں کوئی عالم ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بہانے سے ان کی علمی پیاس بجھا دی. اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس جدید دور میں اس ترقی کو دینی رخ پر صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور حضرت کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم درجہ عطا فرمایا، وہ عظیم قبولیت عطا فرمائی کہ آج ایک جہاں ایسا ہے جو منور اور معطر ہے. آج سے کوئی 8-7 سال قبل کی بات ہے، ہمارے استاذ الحدیث حضرت مولانا سید صبا احسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن فرما رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، فرمانے لگے کہ میں انگلینڈ اور یورپ کے اور امریکہ کے بہت سی جگہوں پر گیا، جہاں بھی میں نے حضرت الشیخ کا ذکر کیا لوگ وہاں جانتے تھے. یہ آج سے 7-8 سال قبل کی بات بتا رہا ہوں. کہا جہاں بھی میں نے حضرت الشیخ کا ذکر کیا مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت پڑی. میں نے کہا بھائی اگر آپ نے انہوں نے تفسیریں سن چکی تھی، حضرت کے جمعے سن چکے تھے، کیسی ٹائم وہاں تک پہنچ چکی تھی، تو حضرت صبا احسن صاحب مرحوم رحم اللہ فرماتے تھے کہ میں نے ان کو اپنا تعارف اس طرح کرایا کہ فلاں کیسٹ فلاں صورت میں سنو میرا ذکر آیا ہوگا. دنیا کے طول و عرض کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت کی درس کی، حضرت کے جمعوں کی، حضرت کے خطبات کی ایسی مقبولیت فرمائی. ان کا خیال یہ تھا کہ شاید مجھے بتانا پڑے گا کہ کراچی کے اندر پاکستان میں ایک مدرسہ ہے اور تعارف کرانا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت کے دروس کو ایسی قبولیت عامہ عطا فرمائی، ایسا فیض عام فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، عنایت و احسان سے صرف ملک نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس فیض کو عام کیا. اور اس کی گواہیاں بے شمار ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم کو، اپنے اس درس کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح عام فرمایا اور ہمارے اسلاف کے طرز پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت الشیخ کو محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، درس دینے کی توفیق نصیب فرمائی، آج اس کی مثال اور اس کی نظیر نہیں، موجود نہیں ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پورا پورا 100% استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.